رہے ہیں، جس میں مفکر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن حکیم کی تشریح بیان کریں گے. آج کے پروگرام کا موضوع ہے قرآن اور اقبال. آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں.
حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اے اللہ دیدار بھی عطا فرما دے، رب ارنی انظر الیک. کیا قیامت ہے کہ سلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف کتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، اے اللہ خطاب کر رہا ہے سامنے آ جانا. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین میں آج سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. اگر وہ اسے برداشت کر جائے تو پھر سوچنا کہ تم ہمیں بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ پر، وہ دب گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی ذات باری تعالیٰ کے دل واسطہ مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں تھی، وہ تھی یہ انڈائریکٹ تجلی پہاڑ پر ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں انڈائریکٹ ہی، لیکن اس پر جو خرا موسیٰ تھا یہ تھا. تو جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے وہی تاثیر کلام باری تعالیٰ کی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خاش گویم آ کے درد المسمرت ان کتابیں بھی سیدھے جی درخت مثل حق دلہ ہم پیدا سو زندہ و پائندہ و گویا سو. اس کے بعد کا ایک شعر جو ہے وہ انقلاب کے فلسفے کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے. کیوں بجا کر رف جہاں دیگر شبد، جہاں کیوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ناؤ ہی از اے چینج پرسن، اس کا فکر بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، فلسفہ بدل گیا، ویلیوز بدل گئی. پہلی زندگی سب سے زیادہ پیاری تھی، اب موت محبوب تر ہو گئی. نشانے مرد مومن باتیں ہوئے اور تو مرگ آئے تبسم کر رہی ہوئی. یہ اندر کا انقلاب ہوتا ہے جو پھر باہر عالمی انقلاب پیدا کر سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندر کا انقلاب برپا کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار مرتبہ قرآن میں یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ. کیوں بجا در رب، حضور نے ٹھوک ٹھوک کر قرآن ان کے اندر اتارا اور پھر ان کے اندر انقلاب آیا ہے، وہ بدل گئے. اور یہی انقلاب کسی عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. کیوں بجا در رب یا دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. اب میں کیا عرض کروں کہ اس سے زیادہ میں پورے اعتماد کے ساتھ علی بدیل بصیرت کہہ رہا ہوں، میں نے کسی اور شخص کے اندر عظمت قرآن کا یہ انکشاف نہیں دیکھا، بڑے سے بڑے عالم کے ہاں نہیں دیکھا. علماء کا تو اکثر و بیشتر قرآن مجید سے التفات ہے ہی نہیں، ان کا التفات سے پاتے ہیں، ساری بحث سے پاتے ہیں. جو اہل حدیث علماء ایک قدم آگے بڑھ گئے حدیث پر آگے، بس قرآن نہیں، قرآن سے پتہ نہیں. اب آئیے نمبر تین، داعی علم قرآن ہونے کے ناطے سے سب سے پہلے جو مرثیے کہے ہیں علامہ اقبال نے اس امت مسلمہ کے زوال کا اصل سبب کیا ہے. میں نے پانچویں جماعت کا طالب علم تھا جب میرے بڑے بھائی نے مجھے بانگے گڑا لا کر دی، دس گیارہ برس کی عمر. جواب شکوہ کا یہ شعر کہیں میری تحت شعور کے اندر جا کر وہ اس طرح چپٹ گیا جو کہ میری زندگی کو قرآن کی طرف موڑ دیا. جواب شکوہ میں علامہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اصل سبب کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دینا. اور پھر جب فارسی جب میں نے بہت دنوں کے بعد پھر علامہ اقبال کا فارسی کلام پڑھا ہے, یہ شعر تو بڑا سادہ ہے اردو کا, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, فارسی میں جس شان سے انہوں نے کہا ہے, خار از مہجوری قرآن شدی, اے امت مسلمہ تو ذلیل و خار جو ہوئی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے باعث, شکوہ سجے گردش دورہ شدی, یہ گردش افلاق اور گردش دورہ اور زمانے کی ٹکر اس کا خاتمہ شکوہ کر رہے ہیں, تمہارے ہفتے پر سوچ ہے یا رب انہا قومی تفدو حاضر قرآن محجورا, قرآن سے پیچھے پیچھے پھیر دیا, قرآن تمہارا امام نہیں رہا, قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے نور ہے نہ ہدایت, تو فرمایا خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورہ شدی, اے جو شبنم بر زمین افتدائی, اے وہ قوم جو شبنم کے معنی زمین پر پڑی ہوئی ہے, صبح گھاس کے اوپر شبنم ہوتی ہے اور آپ خیر کرنے جاتے ہیں تو جوتے اتار کر اس پر چلتے ہیں, شبنم کے قطرے آپ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹتے ہیں, اس سے جو ایک خنکی محسوس ہوتی ہے, اے تو شبنم بر زمین افتد گئی, آج اقوام عالم تمہیں روند رہی ہے, تم شبنم کے معنی زمین پر گرے ہوئے ہو پڑے ہوئے ہو, در بغل داری کتاب زندگی, اے قوم تیرے در بغل میں اب بھی وہ کتاب زندہ موجود ہے, اس کا بھی در حقیقت میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو نقشہ میرے سامنے آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا تھا, لیکن جب فرعون کے دربار میں تاجروں کو جو جادوگر تھے ان سے مقابلہ ہوا, انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی چھڑیاں پھینکی, وہ سانپ بن گئی, حضرت موسیٰ کو خوف محسوس ہوا, فی فتن موسیٰ, موسیٰ کو خوف ہو گیا, کیونکہ یہی میرا معجزہ تھا کہ میرا عصا سانپ بن جاتا, ان کی چھڑیاں بھی سانپ بن گئی, ان کی رسیاں بھی دیکھتی ہوئی سانپ بن گئی, فوج نہ کہتی نفس ہی خی فتن موسیٰ, وہ نہ لاتا پب, ہم نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ, بلکہ ماں بھی ابھی نہیں ذرا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ دیکھ کے دیکھے تو صحیح, جب اس کو پھینکا تو وہ جو سانپ اسدہ بنا وہ سارے ان سانپوں کو ہڑپ کر دیا, اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے وہ جادوگر فورا نہیں مان لیا, اس لیے انہیں معلوم تھا یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں, چیزیں دیگر یہ جادو نہیں ہے, کوئی اور ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنے فن کی انتہا کو جانتا ہے, ایک فزکس جانتا ہے کہ فزکس آج کہاں تک پہنچ گئی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی, میڈیسن اور جو بھی ماہر ڈاکٹر جانتا ہے میڈیسن کیا کچھ کر سکتی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی, جادوگر بھی سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے, اس سب سے جلدی فور کی اتارا تو خاج دی, وہ بے اختیار سجے میں گر گئے, آمنا بے رب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لے آئے موسیٰ, اسی طرح اقبال کہہ رہا تمہارے بغل میں وہ عصائے موسوی, اس سے بڑھ کر تمہارے بغل میں یہ کتاب موجود ہے, اے تو سب نمبر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندگی, تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے, یہ عصائے موسوی سے ہزار گنا بڑا معجزہ ہے, کیوں عصائے موسیٰ معجزہ تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا, ورنہ اس کے بعد لکڑی ہے اور کچھ نہیں, کہتے ہیں وہ جو سندوں کے سکینہ ہے جو آج یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں یقین ہے کہ مسجد اقصا کے نیچے سرنگوں کے اندر اور کوئی ہے تہخانے ان میں وہ سندوں کے سکینہ موجود ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, اس میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات موجود ہیں, اس میں عصائے موسیٰ بھی موجود ہے, لیکن وہ برابر بھی ہو جائے تو لکڑی ہوگا کیا ہوگا, یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو میرے ہاتھ میں بھی ہے تو معجزہ ہے, آپ کے ہاتھ میں بھی ہے تو معجزہ ہے, یہ دوسری بات کہ ہمیں اس کی قدر نہیں, اسے پڑھے اور سمجھے اور سیکھے, اس پر اگر میرا دل اور میری روح رقص میں آئے, اقبال نے کیا پیارا شعر کہا ہے, ایک رقص ہوتا ہے رقص تن در گردی سارا خاص رہا, یہ جو جسمانی رقص ہے تو عورت کر رہی ہے یا مرد کر رہا ہے, یہ صرف خاک کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں, ہمارا جو خاکی وجود ہے حیوانی وجود, رقص جان برہم غلط افلاس کا, جان کا روح کا رقص جب ہوتا ہے وہ افلاس کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ پیدا ہو جاتی ہے, انقلاب آ جاتا ہے, اس طریقے سے سمجھیے کہ موسیٰ کا عصا تو معجزہ تھا موسیٰ کے ہاتھ میں, اور یہ چونکہ حضور کی نبوت دائم ہی تھی تا قیام قیامت, لہذا آپ کا معجزہ یہ دائم ہے تا قیام قیامت. پھر دیکھیے اقبال نے جو مرثیہ یہ کہے بایا تسترا کاری جدینی کیا ضیاسی میں ہوں آسان بمینی. اے مسلمانوں, اے امت مسلمہ, تمہیں تو قرآن سے بس اتنا سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظر میں کوئی شخص ہو تو یاسین سنا دو تاکہ جان جلدی سے نکل جائے, آسانی سے نکل جائے. بہایا تشکرا سارے دلی ملی کہ اب یاسین ہوں آسا بنی جو نسخہ حیات بن کر آیا تھا, جو زندگی کے لیے رہنمائی دینے آیا تھا, وہ جو آسانی سے جان نکالنے کا نسخہ بنا لیا گیا. اور کس قدر کہتے ہیں صاحب قرآن بدے گا کے طلب, قرآن کا حاضر ہو اور اس میں طلب نہ ہو وہ میدان میں نہ آئے, باطل کو نہ للکارے. العجب ثم العجب ثم العجب, جتنے تعجب کی بات ہے. اسی قرآن نے صحابہ کرام کے جسموں میں بجلی بھر دی تھی, بجلی کیا بنا دیا تھا, کہاں سے کہاں بدلا تھا, دیوان آباد ہر شے تن من دھن کو قربان کر رہے تھے. وہ موٹیویشن کہاں سے ملی تھی, کیوں بجاں ڈر رہا ہوں, جب قرآن ان کے باطن میں اتر گیا تھا. صاحب قرآن و بے ذوقی طلب, العجب ثم العجب ثم العجب. ایک جگہ فرماتے ہیں فاصل خنداز سے, تیشما یک عالم فرسیدہ امت اندر خاک او آسودہ. میں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک فرسودہ بڑا پرانا نفیانوسی سا عالم ہے, اور امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ اس کے خاک کے اندر ہی بہت خوش ہے, پڑی ہوئی ہے خاک کے اندر رل رہی ہے, اقوام عالم ان پر چہل قدمی کر رہے ہیں, ان کے حصے بسرے کر رہے ہیں. نوٹ کیجیے شاعری کب کی ہے, پہلی جنگ عظیم کے بعد, جب پورا عالم اسلام بدیاں بکھیر کر اور اقوام مغرب نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا. دی گریٹ اوٹومن امپائر, جن کے پاس 400 سال تک آپ کو معلوم ہے کہ خلافت بھی وہی رہی ہے, جب وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے, عراق انگریزوں کو مل گیا, مصر انگریزوں کو مل گیا, شام فرانسیسیوں کو دے دو, الجزائر فرانسیسیوں کو دے دو, لیبیا اطالویوں کو دے دو, مراکو یہ ہسپانویوں کو دے دو, یہ جو حصے بکھرے ہوئے ہیں اس وقت علامہ اس بات کہہ رہے ہیں. پیشے ماں یہ عالم فرسودہ, ملت اندر خاک آسودہ, مت ہے خاک کے اندر بول رہے ہیں, مت ہے انہیں ساتھ نہیں ہے, ساتھ دیا بھی دے بھائی ناکامی متا کارواں جاتا رہا, کارواں کے دن سے ساتھ دیا جاتا رہا. پیشے ماں یہ عالم فرسودہ, ملت اندر خاک آسودہ, رفت سوزے سینے تاتار کرد, یا مسلمہ مرد یا قرآن مرد, کس قدر فرق ہے. وہ کردوں کے اندر جو سوچ تھا, صلاح الدین ایوبی نے جس کی بنا پر واگزار کرایا تھا اور واپس لیا تھا یروشلم کروسیڈر سے, کیا آپ کردوں کے اندر خون میں وہ جوش نہیں رہا, کیا ملا رفت سوزے سینے تاتار کرد. پھر تاتاری وہی جیسے تھے نا, سلطنت عثمانیہ دی گریٹ اٹمان امپائر, تین بڑے آزموں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی, پورا شمالی افریقہ, پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ, جس کے یہ باقیات و صالحات کہہ لیجیے, یہ کوسوو جو ہے کیا تھا, بوسنیا کیا تھا, یہ پورا ایسٹرن یورپ جو ہے تو پورے قبضے میں تھا, اسی دور کے آثار باقیات ہیں. تو صورتحال کیا ہے, رف سوزے سی نئے تاتارو کرد, یا مسلمان مرد یا قرآن مرد, مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے, ظاہر بات ہے مسلمان مر گیا ہے. اس لیے کہ آپ مردہ گھوڑے کو اگر چابک لگائیں, اٹس نو یوز ہٹنگ دی ڈیڈ ہارس, کہاوت ہو مر گیا. اب قرآن کا بھی اثر نہیں ہو رہا اس پر, ہاں فراق کی محفلیں ہوں گی, اپنے فن کا مظاہرہ ہوگا, قرآن کے لیے بھی یہ کام کر گئے. 40 من کا سونے کے تاتاری تار سے لکھا ہوا قرآن آپ بنا دیں گے, کیا حاصل ہے اس کا؟ وہ جو صرف ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا قرآن تھا، وہ جو کپڑوں کی ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن تھا، کسی صحابی کے پاس پورا قرآن موجود نہیں تھا. حضور کے اپنی حیات کے دوران قرآن مرتب نہیں ہوا تھا. مرتب تھا، سینوں کے اندر مرتب تھا، لیکن کتابوں کے اندر نہیں تھا. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا گیا. 500 حافظ حفاظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ یمامہ میں. پھر تشویش ہوئی کہ یہ تو اگر حافظ اس طریقے سے فوت ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا. تب پھر اس کو کتابی شکل دلائے. آپ کے پاس 8 پیپر پر چھپا ہوا قرآن، ہزار ہزار دو دو ہزار روپے کا نسخہ آپ لاتے ہیں اپنی بچی کو جہیز میں دینے کے لیے، اور اس بچی کی تربیت وہ نہیں ہوتی، وہ کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھے گی. اسے آپ نے پڑھایا ہی نہیں، اسے تو آپ نے کانوینٹ سے تعلیم دلوائی ہے. یہ آرٹیکل آف ڈیکوریشن لے کے رکھا ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں. سونے کے تار سے قرآن لکھ دیا، 40 من بدل کا رکھا ہوا ہے. جا کے دیکھ لیجیے پنجاب اسمبلی کے باہر جو بڑا چوک ہے، وہاں اس کے اندر تہخانہ بنایا گیا رکھا ہے. کیا یا مسلمان مرد یا اورنگزیب مرد. اب اس کے بعد عملی طور پر دیکھیے، صوفی جن سے توقع ہونی چاہیے کہ وہ دین کی بہت بڑی خدمت کرنے والے ہوں، ان کا حال کیا ہے؟ صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، الشراب نغمے قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، نیم سادد بقرآن محفلش. یہ صوفی جو ہے، انہوں نے جو گدڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو صوفی بنایا ہوا ہے. صوفی پشمینہ پوش حال مست، الشراب نغمے قوال مست، نغمہ قوال کے اوپر جو حال آ رہا ہے. آپ کی سب شیر عراقی جب دلش، عراقی کا، حافظ کا، جامی کا کوئی شعر سنیں گے حال میں آ جائے. لیکن در نوی سعادت بقور عام محفل، اس کی محفل میں قرآن کا ذکر. وارث دستان بنو افسانہ بن، اور وارث کو دیکھو جو بڑے بڑے ہاتھ ہلا کے جو ہے تقریر کرتا ہے، افسانے کہانیاں بیان کرتا ہے. مانیے اوپس تو فک لفظ او بلند، اس کا الفاظ تو بہت اونچے ہوتے ہیں، بھاری بھرکم ہوتے ہیں، بہت اونچے اونچے، معنی بہت پست کچھ بھی نہیں. از خطیب و دینوی گفتاری ہوئی، با ضعیف و شاز و مرسل کاری ہوئی. ضعیف سے ضعیف حدیثوں سے سارا بات کہے گا، قرآن سے بات نہیں کہے گا. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے قد جاءکم موعظۃ من ربکم، دیکھو یہ قرآن سب سے بڑا باز ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے. کتاب نے معافی سدور، اور سینوں کے اندر جو روگ ہے جس کو آپ تصور کے ذریعے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، قرآن ہے اس کا علاج. لیکن نہیں، صوفی نے چھوڑا، وائف نے چھوڑا، ہم نے چھوڑا، قرآن کو ترک کیا ہے. اس کے بعد انہیں وہ دعوت دیتے ہیں، یہ تو میں نے مرثیے گنوا دیے آپ کو. دعوت دیتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمان کی سن، نیست ممکن جز قرآن کی سن. اے مسلمانوں، میں واقعی مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے واحد سہارا قرآن ہے. گر تمی خواہی مسلمان کی سن، نیست ممکن جز قرآن کی سن. اور چیلنج کیا ہے، اے کہ نی نازی بقرآن عظیم، اے وہ قوم جسے ناز ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی دولت ہے، قرآن جیسی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے. تاکو جا در حجرہ ہا باشی مقیم، کب تک اپنے حجروں میں بیٹھے رہو گے، گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ کرنا کیا چاہیے؟ در جہاں اسرار دینا فاش کن، نکلو دین کے اسرار، دین کے بھید فاش کرو، بیان کرو، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو مشناس کرو. اے کہ نی نازی بے قرآن عزیز، تاکو جا در حجرہا باشی مقیم. اس کے لیے ایک دعوت عمل، کہ عالم کے اندر قرآن مجید کو آشکار کرو. فرماتے ہیں برخور از قرآن اگر خواہی ثبات. اے مسلمانوں اگر تم ثبات چاہتے ہو, استحکام چاہتے ہو, قوت چاہتے ہو تو قرآن سے غذا حاصل کرو. برخور برخور از قرآن اگر خواہی ثبات, در ضمیرش دیدم آب حیات. اس قرآن کے اندر میں نے دیکھا ہے, میرا مشاہدہ جو میں نے کہا تھا کش انکشاف, یہ ان کا معاہدہ ہے, ان کا تجربہ ہے. میں نے اس کے اندر آب حیات دیکھا ہے, زندگی بخشنے والا, زندگی عطا کرنے والا. اب دیکھیے نہ صرف قرآن مجید تھی بلکہ بعض احادیث کی وہ ترجمانی کی ہے. تو واقعہ یہ ہے, میں بعد میں آپ کو ایک قول بھی سناؤں گا ایک مفسر قرآن کا اس طور سے. دو حدیثیں حضور سے مروی ہیں, ایک یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان تھی. بڑی ضرورت کی کسی صحابی نے پوچھ لیا کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بڑی ضرورت کی بات تھی. کچھ لوگوں نے شاید گستاخی سمجھا ہو یہ کیا بات تم کر رہے, لیکن ہمیں ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے سوال کر دیا تو ہمیں جواب دینا نہیں. فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا. یہ ہے جس کو کہ بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال. اور اسلام کیسے ہوگا؟ وہ قرآن کے ذریعے ہوگا. کیونکہ ایک دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم, شیطان انسان کے جسم میں خون کے مانند سراج کر جاتا ہے. اب خون تو آپ کے ایک ایک خلیے تک پہنچتا ہے نا, ایک ایک سیل جو ہے وہ زندہ ہے, اسی لیے تو خون پہنچ رہا ہے, پورے جسم میں سراج کر گیا ہے. تو اب ایسے زہر کے لیے تریاق وہ چاہیے جو کہ پورے وجود میں خود بھی حل ہو جائے. مطلب یہ کہ یہاں آپ کچھ کر دیں گے, کہیں اور کر دیں گے, کچھ سینے کو دے دیں گے, تو اس سے وہ جو شیطان کے جو خون میں گردش کر رہا ہے آپ کے, میں شیطان جدید میں انسان مگر دم. یہ دو حدیثیں. اب سنیے اقبال کا کام, کشتن ابلیس کار مشکل ہے. ابلیس کو مار دینا تو آسان کام نہیں, بہت مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم مندر آماق جلس, یہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں چھپ کر حکم کو کرتا ہے. یہ وقت تو فیس حضور اللہ, اور یہاں سے دل کے جو ہے وہ سارے شریانوں کے ذریعے سے جو خون جا رہا ہے وہ اس کے ذہن سے اندر جو ہے وہ مفلوم ہے. کچھ سنے ابلیس سارے مشکل ہے, جہاں کے وہ گم اندر آبا کے دل خوشتر آباسی مسلمانش کلی, بہتر یہ ہے کہ تم اسے مسلمان کر لو. جیسے حضور نے فرمایا میرے صاحب بھی شیطان ہے, میں نے اسے مسلمان کر لیا. خوش کرام بادشاہ مسلمان اشکنی, اور مسلمان کیسے ہوگا؟ کچھ کرے شمشیر قرآن اشکنی, قرآن کی شمشیر سے ذریعے سے اس کو ہلاک کرو. یہ قرآن بھی وہ ہے جو تمہارے اندر فراز چل جائے گا, جہاں جہاں ذہن جائے گا وہاں وہاں یہ قرآن بھی پہنچ جائے گا. چو بجا در رف جا دیگر شرط, جہاں تو دیگر شب جہاں دیگر شرط. صرف امت کے اتحاد کے لیے قرآن مجید میں آیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام. اب ہمارے مفسرین نے اس میں قول کہنے شروع کی, اس سے مراد اسلام ہے, اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے, اس سے مراد فلاں ہے, بہت سے آراز. یہ بھی ہے کیونکہ حضور کی حدیث میں آیا ہے کہ القرآن حبل اللہ, حبل اللہ المتین. یہ بھی فرمایا القرآن حبل اللہ مبدود من السماء الى الارض, یہ قرآن جو ہے اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. اس سے بھی پیاری زیادہ حدیث ہے کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں, افہام و تفہیم مذاکرہ کر رہے ہیں, تو چہرے پر بشاشت کے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. آپ چل کر تشریف لائے, بڑا پیارا سوال کیا, نقسم تشدور, اے میرے صحابہ کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے؟ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہاد القرآن جا من عند اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اس کا رسول ہوں, میرے پاس یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. جواب کیا ہو سکتا ہے؟ بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, یقیناً ہم ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں. فرمایا پھر سب شروع, تم خوشیاں بناؤ, جشن بناؤ. ان هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله, یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. اب دیکھیے اسے علامہ اقبال کہتے ہیں, اب یک آئینی مسلمان زندہ, مسلمان کی مادی زندگی نہیں, روحانی زندگی, ملی زندگی, یہ تو ایک آئین کے بدولت ہو سکتی ہے. ایک آئین ہو پوری دنیا کے مسلمان قوموں کا تو ایک ہو جائیں گے کہ نہیں, ایک دستور ہو تو ایک ہو جائیں گے کہ نہیں. اب یک آئینی مسلمان زندہ, یہ جو خاک ہے, طے کرے ملت جو قرآن زندہ ہے, طے کرے ملت کے اندر, یہ پوری ملت ہے. آج تو وہ 1.5 بلین 1.4 بلین کم سے کم اتنی تو ہے, 1400 کروڑ, 150 کروڑ یا 140 کروڑ, یہ امت بکھری ہوئی ہے. لیکن یہ خاص کے مانند ہے, اس میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے جس سے زندگی ہے, وہ قرآن ہے. اب یقائمی مسلمان زندہ, طے کرے ملت یہ قرآن زندہ. ماں ہما خاک و دلے آگاہ اوٹ, ہم تو سب خاک کے مانند ہیں, دھڑکتا ہوا دل قرآن ہے. احتسامش کن کہ حبل اللہ اوٹ, اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو. واقفوا بحبل اللہ جميعا, اس لیے کہ اللہ کی رسی ہے قرآن. اب میں یہاں آپ کو مولانا اصلاحی صاحب کا ایک قول سنا رہا ہوں, صاحب تدبر قرآن, عہد حاضر کے مفسروں میں ان کا ایک مقام ہے, ان کی تفسیر کا ایک مقام ہے. ایک مرتبہ وہ منتقل ہو چکے تھے اپنے گاؤں دیہات کے اندر چلے گئے تھے, وہیں ان کے لکھنے پڑھنے کا سارا سامان تھا, لیکن آنکھ کے آپریشن کے لیے لاہور واپس آئے. لیکن اس میں جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ان کا کہ کچھ آپ کو تاخیر سے آپریشن ہوگا, شاید کوئی شوگر وغیرہ ہو, اس کا اطلاع پہلے ہوگا, تو لاہور میں مقیم رہے. اب اپنے لکھنے پڑھنے کا سامان سارا گاؤں میں تھا, اب یہاں کیا کریں. علامہ اقبال کا پورا کلام اول سے آخر تک اردو فارسی پڑھ لیا. میں ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے کہا, دو باتیں کہیں, مجھے بڑا غم تھا کہ قرآن مجید کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے بہت پہلے علامہ اقبال ان مقامات کی تعبیر مجھ سے کہیں بہتر کر گئے. یہ گواہی مفسر کی. میں نے کہا تھا اقبال مفسر نہیں ہے کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کرے, نہیں, جس کا میں دعویٰ ابھی سناؤں گا ان کا دعویٰ کیا تھا, لیکن یہ کہ وہ ترجمان القرآن, قرآن مجید کی روح, قرآن مجید کی تعلیمات, قرآن مجید کا فلسفہ, قرآن کا دیا ہوا نظام حیات, اس پر ہے مشکل سے جو قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے. دوسری بات جو کہی تھی مولانا اصلاحی صاحب نے وہ بڑی مایوس کن, کہنے لگے اقبال کو پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا کہ ایسا حجی خان اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم تک سے مسئلہ ہوئی تو ہمارے سوا کے کرنے سے کیا ہوگا. یہ ادھر الفاظ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ دو تاثرات ایک تفسیر کے لکھنے والے, ان کی تفسیر سے ظاہر بات ہے کہ کسی انسان کی تفسیر جو ہے وہ خطا سے خالی نہیں ہو سکتی. خطا سے خالی قرآن ہے, نہ کوئی ترجمہ غلطی سے خالی ہو سکتا ہے, نہ کوئی تفسیر غلطی سے خالی ہو سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ بات چیزوں کے خلاف ہے, مولانا اصلاحی کی تفسیر سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مین تھیم کے اعتبار سے اور جو طریق انہوں نے تدبر قرآن کا کھولا ہے اپنے استاد امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں پر, وہ خود اپنی جگہ پر اس طور کی بہت بڑی خدمت ہے قرآن کے لیے. وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے کچھ بڑا زوم تھا کہ میں نے قرآن مجید کے بعض مقامات کی جو تعبیر کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، لیکن اقبال کو پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ ان مقامات کی مجھ سے کہیں بہتر تعبیر اقبال مجھ سے بہت پہلے کر چکا۔ اب قرآن کا دعویٰ سنیے، اقبال کا دعویٰ خود کیا کہتا ہے۔ انہوں نے یہ تو کہا، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیر۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کا شکر یا مفسر کا لفظ نہیں آیا، اس کی نفی انہوں نے کی۔ دعویٰ کیا ہے؟ گوہرے دریائے قرآن سفتہم، میں نے قرآن مجید کے سمندر سے موتی نکالے ہیں۔ گوہرے دریائے قرآن سفتہم، شرح رمز سبغۃ اللہ سفتہم، یہ جو پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے، سبغۃ اللہ و بدہ فلو من اللہ سبغۃ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوا۔ تو میں نے تو اس کی شرح کی، گوہرے دریائے قرآن سفتہم شرح رمز سبغۃ اللہ گفتا، اور اس سے بھی زیادہ جنہیں معلوم ہے کہ علامہ اقبال واقعہ یہ ہے کہ عاشق رسول تھے، اس میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا اور وہ میں بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ سوال تو یہ آئے گا نا کہ عاشق رسول اور داڑھی بولا، وہ ہے اپنی جگہ، بات ہے صحیح ہے، میں بعد میں سنوں گا۔ لیکن جو جذباتی وابستگی تھی حضور کے ساتھ، جو حضور کا نام آئے اور اقبال کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ممکن ممکن وہ اقبال اپنے آپ کو اتنی بڑی بدعا دیتا ہے کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی بات کہی ہو تو مجھے یہ سزا دیجئے حضور آخرت میں قیامت کے دن۔ کہتے ہیں گر دلم آئی نئے بے جوہرت، اگر میرا دل ایسا آئینہ ہے جس میں چمک دمک ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ ہر سم غیر قرآن مزمرت، اور اگر میرے کلام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہوئی ہو، پردہ نامو سے فکرم چاک کو، اے نبی آپ میرے فکر چاک جو ناموس کا پردہ ہے اس کو چاک چاک کر دیجیے، پھاڑ کر پھینک دیجیے۔ این خیابہ راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو میں تو پھر ایک کانٹا ہوں، کانٹے کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا، پھینک دیجیے مجھے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، حشر کے میدان میں حضور تم مجھے خار کیجیے گا رسوا کیجیے گا، اب بے نصیب از بوسۂ پاک ان مرا، مجھے اپنے پائے مبارک سے بوسے سے محروم کر دیجیے گا اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی بات کہی۔ کتنی بڑی بدعا ہے ایک عاشق رسول کی، لیکن یہ دے رہا ہے اس اعتماد کی بنیاد پر، اس یقین کی بنیاد پر کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا قرآن سے حاصل کیا ہے، اور میں نے اسی کو بیان کیا، اسی کو پہنچایا۔ واقعہ یہ ہے ہمارے علماء کرام کا رابطہ عوام سے کٹ چکا تھا، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں سے۔ انگریز کی آمد کے بعد کیا ہوا تھا؟ علماء نے پالیسی اختیار کی، انگریزی نہیں پڑھیں گے، سائنس نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کریں گے، میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، چمچہ استعمال نہیں کریں گے، قال اللہ قال رسول میں اپنے آپ کو محسوس کر لیں گے۔ کچھ لوگوں نے سر سید احمد خان کا نہیں، انگریزی پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے، جو غلط چیز ہوگی اسے چھوڑ دیں گے، جو صحیح ہوگی وہ لے لیں گے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، بہت سی غلط چیزیں بھی لے لی۔ تو ہماری جو تعلیم یافتہ پوری کی پوری نسل ہے وہ تو سر سید سے پورا فوقی ہے، اس کے ذہن کا سمرا کمرا اور ہے، اس کی اصطلاحات اور ہیں، علماء کی باتوں کے پریمسز اور ہوتے ہیں، مقدمات اور ہوتے ہیں، اصطلاحات اور ہوتی ہیں، تو گیپ ہے کمیونیکیشن کا، گیپ آف کمیونیکیشن۔ ان کی باتیں جو ہے وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے، اسی لیے مسجدوں میں پک جاتے ہیں جب عربی خطبے کا وقت شروع ہو جائے، اس سے پہلے پڑ جاتا، بھاں بھاں کر رہی ہوتی ہے مسجدیں، کچھ بوڑھے ہوں گے جنہیں گھر پہ کوئی کام نہیں، گھر والے ویسے ان سے نالا رہتے ہیں کہ جائیں کچھ دیر باہر رہیں، وہ بیٹھے ہوئے. باقی کیا مجھے کیا گیس, یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. مجھ سے سینکڑوں گنا زیادہ علم ان کے پاس قرآن کا ہے, حدیث کا ہے, لیکن ان کے پاس وہ چار پانچ سو 600 سال پرانی اصطلاحات کے اندر ہے. سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہ ابھی ارسطو کی منطق ہے, اور اسی کے دور کا جغرافیہ ہے, اور اسی کے دور کا جو ہے ہندسا ہے. اس کو پڑھو علامہ اقبال, وہ شخص ہے جو کالج سے یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے. اس کی بات تو اس طبقے کے اندر پہنچی ہے کہ جو کالجوں سے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا وہ سمجھا ہے. انہوں نے یہ پیرایا اختیار کیا ہے جو میں آپ کو شعر سنا چکا ہوں, نغمہ کو جا وہ من کو جا ساز سکون بہار آئی. یہ تو میں نے, چونکہ لوگوں کو زیادہ رغبت ہو جاتی ہے شعر کا, اس کا ایک لہن ہوتا ہے, اس میں ایک وہ موسیقی ہوتی ہے, اس کی طرف زیادہ انسان مائل ہو جاتا ہے, لہٰذا میں نے اس شعر کے پیرائے پہ اختیار کیا ہے. ورنہ نغمہ کو جا وہ من کو جا ساز سکون بہار آئی, سوئے قطار بھی کسم نہ کرے بے زبان رہا. یہ ہے اصل میں وجہ کہ اس سے ابلاغ ہوا ہے. اب میں آپ کو اقبال کی تعلیمات کا ایک خلاصہ تھوڑے سے وقت میں دوں گا. اقبال, اس کو میں مجدد فکر اسلامی مانتا ہوں. اقبال کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں. مرشد اولین اقبال, مرشد ثانوی مولودی, لیکن مرشد اولین اقبال. اقبال کو مجدد فکر اسلامی, اس کا کیا قسمت کا کیا ہے؟ صدیوں کی گراوٹ گراوٹ زوال 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 کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اسلام کا لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ رہ گیا تھا کہ یہ ایک مذہب ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, داڑھی رکھو, تخنوں کے اوپر پاجامہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. شریعت کی چیزیں ہیں وہ, میں کوئی استحصال کے طور پر نہیں کہہ رہا. یہ تصور کہ یہ نظام زندگی ہے, یہ پوری زندگی سے بحث کرتا ہے, یہ صرف مذہب نہیں دین ہے, دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے لانے والا پہلا شخص اقبال ہے. ورنہ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے دنیا میں رہ گیا. یہی وجہ ایک بہت بڑے عالم, میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ میں تنقیدی بات کر رہا ہوں اس وقت, انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے, یہ انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی, ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے, روزہ رکھنے سے نہیں روکتے, شراب پینے پہ مجبور نہیں کرتے, سور کھانے پہ مجبور نہیں کرتے, مذہبی آزادی دے رکھیے تو ہم خام خواہ ان کو پریشان کریں. کیونکہ جو آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی, جو بنگال میں انقلابی جو حرکتیں کر رہے تھے, وہ سب جو تھی وہ تو انگریزوں کے لیے بڑی تشویشناک تھی. تو یہ مشورہ دیا ہے بہت بڑے عالم نے, جنہیں مجدد وقت مانتے ہیں بہت سے لوگ, مجدد, انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی. اس پر پھر فتویٰ کس کیا ہے اقبال نے, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد, یہ اقبال ہی کہہ سکتا تھا. ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام تو دین ہے, اسلام تو مکمل نظام حیات ہے, اسلام کا اپنا فوجداری قانون ہے, اسلام کا اپنا دیوانی قانون ہے, اسلام کا اپنا قانون شہادت ہے, اسلام کا اپنا قانون وراثت ہے, اسلام میں سود حرام ہے, جوا حرام ہے, جاگیرداری حرام ہے. اسلام تو وہ ہے, کہاں اسلام. تو دین کا تصور دینے والا پہلا شخص پورے عالم اسلام میں, یہ بھی جان لیجیے, یہ پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں, نہ تو انڈیا اور جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے بھی. اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو امت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دین یا وسط اخلاق میں تقدیر ہو اللہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح مناجات. اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ. یا وسط اخلاق میں تقدیر ہو اللہ وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مت یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ہر پتہ بھی تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, ہر گھاس کا چنتا بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہی ہے, لیکن تم ان کی حمد تو سمجھ نہیں سکتے. دین ہے اسلام. نظام کے اعتبار سے پھر میں اس کے مختلف پہلو بعد میں آپ پر واضح کروں گا. سب سے بڑا کام, سب سے بڑا کام, سب سے بڑی کنٹریبیوشن روح دین. روح دین وہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہے خود ہی. یہ فلسفہ جو ہے کیستہ بن گیا, کسی نے کوئی تعبیر کی, کسی نے کوئی تعبیر کی, کسی نے کوئی تعبیر کی. میں آپ کو اب آج وہ بتا رہا ہوں جو خود علامہ اقبال نے اپنے اس فلسفہ خود ہی کی تعبیر دیا ہے اور اس کی سورس معلوم کی ہے. میں نے یہ کہاں سے لیا؟ علامہ کے ساتھ اس میں بیٹھنے والوں میں, ہم نشینوں میں سید نذیر نیازی بھی تھے, انہوں نے خود یہ واقعہ ہمیں سنا ہے خود, کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علامہ سے کہا کہ آپ کے فلسفہ خود ہی کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ رکشے سے آپ نے لیا, کوئی کہتا ہے برساؤں سے لیا ہے, اب سب نے کہا یہ کہاں سے لیے؟ فرمایا کہ اچھا تم کل فلاں وقت آ جانا, میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. تو شبیر نذیر نیازی کہنے لگے ہماری قرآن کانفرنس میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا سارا لاہور میں, کہ میں بڑا خوش, شاعر مسجد حکیم الامت مجھے لکھے سنائے گا, یہ طرف مجھے آتے ہو. میں اگلے روز وقت مقررہ سے بھی پہلے پہنچ گیا, کاپی پینسل لے کر اسے فرمایا اچھا ذرا وہاں سے قرآن نکالنا. ان کا میرے سے سارے ہی اوس پڑ گئی. میں سمجھتا تھا کوئی فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے, کوئی ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی والیوم نکلوائیں گے, کچھ نہیں, قرآن فلسفہ خود ہی اور قرآن. اب سے کیا کریں, حکم ہے. اچھا چھوڑو ذرا سورہ حشر نکالو, اس کی آیت نمبر 19 پڑھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سوچ. ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا, تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے راضی کر دیا. اس کا کیا مطلب آپ سمجھیں گے؟ جو خدا سے غافل ہے وہ اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں؟ کیا انہیں بھوک لگتی ہے تو دوڑ سے نہیں کھانے کی طرف, پیاس لگتی ہے تو بھاگ کے نہیں پانی کی طرف, بیمار ہو یا جا کر ہی ڈاکٹر کے پاس, ذرا سی یہاں چھالا پڑ جائے تو جو حال ہو جاتا ہے, دانت میں درد ہو رہا ہوتا تو قیامت آ جاتی, پھر اس بدن کو دھونے کے لیے مہنگے سے مہنگے صابن لائے جا رہے, شیمپو لائے جا رہے. کون اپنے آپ سے غافل ہے؟ کوئی غافل نہیں. غافل ہے وہ اپنے بدن کو جانتا ہے, اپنی روح سے غافل ہے. وہ روح جو ڈیوائن اسپرٹ ہے, ڈیوائن اسپرٹ, ونفخت فیہ من روحی. دو دفعہ قرآن میں آیا, جب میں آدم کی تعبیر تکمیل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, یہ میری روح جو ہے وہ ہے اصل میں. انا کون ہے؟ وہ انا, یہ میرا ہاتھ, یہ میرا پاؤں, یہ میرا سر, میرا جسم, میرا جسم, وہ کون ہے؟ میں. Who is that I? وہ ہماری روح ہے, اصل انسان جو ہے اس سے باقی. اور یہ فلسفہ سمجھ لیجیے, آج بھی دین کے اچھے اچھے دائیوں کے سامنے بھی نہیں ہے, وہ روح کو جان کے ہماری سمجھتے ہیں. جان تو کتے میں بھی ہے, بلے میں بھی ہے, گدھے میں بھی ہے, گھوڑے میں بھی ہے, گھاس کے تنکے میں بھی ہے. آپ توڑنے کو الگ بات ہے, جب تک اس کی گرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ زندہ کیا ہے. انسان کے اگر زندگی ہے تو کون سی بڑی بات ہے, نہیں زندگی ہے, زندگی اور ہے. لائف از سم تھنگ ایلس, دی ڈیوائن اسپرٹ از سم تھنگ ایلس. وہ روح جو ہے در حقیقت آج کا المیہ کیا ہے, جس روح کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات تھا, جس روح کی بنیاد پر کے تمام فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز کر دیا گیا تھا, آج انسان اپنی افضلیت سے خود مستعفی ہو گیا. ڈارون کے نظریے سے جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے, گمراہی اور ضلالت کا جو طوفان آیا ہے, انسان بھی بس ایک لٹل مور ایوالوڈ اینیمل ہے. جیسا فرق ہے گدھے اور گھوڑے کے اندر, گدا ذرا کوٹ قسم کا اینیمل ہے, گھوڑا ذرا ڈیفائنڈ ہے, کمپلس ہے اس میں, باقی کیا فرق ہے. یہی شمپنزی میں اور انسان میں ہوتا ہے. جو شرافت کی بنیاد تھی, جو اشرفیت کی بنیاد تھی, جو انسان کی عظمت تھی, وہ تو فیضا سمیت ہو اور نفق تو کی ہے من روحی فقعو لہ ساجدین. اور اس روح کا جو اصل داعیہ ہے وہ اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آج ہمارے بہت سے دین کے داعیوں کے اندر یہ ہے کہ محبت کا ایلیمنٹ ان کے سامنے آیا نہیں ہے, واضح نہیں ہے. عبادت کا ایک ایلیمنٹ واضح ہو گیا ہے, اطاعت ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, 100% کریکٹ. لیکن یہ جسد ہے, جیسے میرے جسد میں سے جان نکل جائے گی تو کیا رہ جائے گا. حالانکہ ہاتھ ایسا ہی رہے گا, پاؤں ایسی رہے گی, جسم بھی ایسے ہی رہے گا, آنکھیں بھی ایسی ہوں گی, لیکن ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عبادت کا جسد جو ہے وہ تو ہے اطاعت, اطیع اللہ و اطیع الرسول, لیکن اس کی روح باطن ہی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو صاحب ایمان ہوتے ہیں حقیقت میں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. بیوی سے محبت, والدین سے محبت, اولاد سے محبت, وطن سے محبت, سب محبتیں نیچے ہو جائیں, دولت سے محبت, ہر محبت نیچے ہو جائے اللہ کی محبت اوپر, اور نمبر دو پر اللہ کے رسول کی محبت. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. یا تو کئی سو سال پہلے, 700-600 برس پہلے, مولانا روم نے یہ نعرہ لگایا تھا, شاد باد عشق خوش سودائے ماں, اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. اس کو دادا کیا اس دور میں, رومی ثانی ہے, میں نے اپنی کتاب اقبال علامہ اقبال اور ہم میں رومی ثانی ہے اقبال. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو سر و دین, بت کرے تو تصورات. تلخی دیکھ رہے ہیں, یہ نماز بھی ایک بت ہے, روزہ بھی ایک بت ہے. تم پوچھ رہے ہو, این روزے کی حالت میں حرام کاروبار کر رہے ہو, تو یہ ہو رہا ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دی, بت کا گئے تصورات. اور کس انداز میں اس نے کہا ہے, میرے نزدیک علامہ اقبال کی جو اردو شاعری ہے شعریت کے اعتبار سے اس کا کلائمیکس سے ذوق و شوق مالے جبری کے ایک قدم. کس سے کہوں کہ زہد ہے میرے لیے مائے حیات, کیسے دیکھیے اس کے اندر, کس سے کہوں, میرا کوئی ہم نوا نہیں, میری بات سمجھنے والا نہیں. ہر کسے ازم نے خود رہا شد دوست سے من, ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا ہے. بس درون من نہ جس کا اسرار من, میرے اندر سے جو راز ہے وہ کسی نے نہیں دی. کس سے کہوں کہ شہر ہے میرے لیے مائے حیات, پہلا ہے بزم کائنات, تازہ ہے میرے واردات. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں تب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. یہ جو بت بنا لیے ہیں ریچول نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں اللہ نہیں ہے. 30 لاکھ حج کر لیتے ہیں دنیا میں ہر سال, لیکن 1920 کا فرق بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا. جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آتے, کسی شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیا ہے ہر سال حج کرنے والے بھی ہیں, کاروبار سود پر ہو رہا ہے, حج ہر سال کرنا یہ بت بنایا گیا. اس کو واضح کیا ہے اللہ اقبال, جب تک محبت نہ ہو اس کو, شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. سجدہ بھی ہے قیام بھی ہے حجاب محجوب. یہ ہے روح دین اور یہ ہے فلسفہ خودی. میرے اس پر چھوٹے چھوٹے کئی کتاب بھی ہیں, لیکن یہ تو پتہ نہیں یہاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. عظمت قوم کے نام سے ایک ہے, حقیقت انسان کے نام سے ہے, اسی طریقے سے ایک ہے ایجاد و ابداع عالم اور عالمی نظام خلافت کے قائم ہونے والا ہے. بہرحال روح دین کو دوبارہ تازہ کرنے والا, اس کی طرف محبت کی طرف توجہ دلانے والا اقبال. ورنہ ہمارے مفتی حضرات ہیں مولوی حضرات ہیں وہ آپ کو مسئلہ بتا دیں گے, روتا رہ گیا یا ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی, مغلط ہو گئی یا ابھی رہ گئی ہے, مسئلے نہیں کچھ نہیں. پھر دیکھیے نظام ہے زندگی, سب سے پہلے سیاسی نظام کی طرف آئیے. حاکمیت اللہ کی, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آ گئے. علامہ اقبال کے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا بت وطن. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے دم اور, ساقی نے بنا کی روی سے لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر میں ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی, خاک میں اس مت کو ملا دے. بینکنگ کا نظام ایجاد ہے یہودیوں کی, ای بنوک بینک کی جمع بنوک, ای بنوک ای فکرے چالا کے یہود, نور حق اسی نئے آدم ربو. اس بینکنگ کے نظام میں وہ نور حق جو تھا, روح جو تھی یہاں, وہ جو دیوائی اسپارک تھا, وہ جو سولہ ملکوتی تھا, اسے نکال کے پھیر دیا. یہ بلوک یہ فکر سادا کے یہود, نور حق اسی نئے آدم ربو. کا کہو بالا نہ گرد دی نظام, دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک کہ بینکنگ کا نظام تلپٹ نہیں ہوتا, کہو بالا نہیں ہوتا, قتل نہیں ہوتا, نہ دانش کا کوئی امکان ہے کہ صحیح دانش اور صحیح فکر دنیا میں پنپ سکے, نہ تہذیب اور نہ دین. سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اجربا آخر چلی زائد فکر. یہ ربا جو ہے سود, یہ امور خبائش ہے, اس کے پیٹ سے تو فتنے نکلیں گے نا, امور خبائش کے پیٹ سے کون برآمد ہوگا. اج ربا آخر چلی جائے فتن, کتنا داند لذت قرض حسن. ایک قرض حسن ہوتا ہے, بھائی لے لو تمہاری ضرورت ہے, میرے پاس پیسہ رکھا ہے, اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے دے دیں. قرض حسن اس میں جو لذت ہے وہ آج کسی کو یاد نہیں ہے, اس میں بھی کوئی لذت ہے. لذت ظاہر بات ہے روح کی لذت ہے, جسم کی لذت تو نہیں ہے. جسم تو یہی چاہتا کہ پیسہ مجھے زیادہ ملے. از ربا آخر کے نی زائد ستم کسندان لذت قرض حسن از ربا جا پیرا دل چو سست سن. اس ربا سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے, تاریک, اور دل پتھر کی طرح, اینٹ کی طرح سخت ہو جاتا ہے. از ربا جا پیرا دل چو سست سن, آدمی درندہ بے دندان و چند, انسان درندہ بن جاتا ہے, بھیڑیا بن جاتا ہے. اگر جو بھیڑیے کے سے اس کے دانت نہیں ہوتے, بھیڑیے کے سے پنجے نہیں ہوتے, لیکن دندے ہی ہوتے. گہرائی کا اندازہ چلے, گہرائی کا اندازہ چلے, جس کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. اور ایک سود جسے آج تک ہمارا مولوی تو سود مانتا ہی ہے, اس میں تو ابھی تک اکیلا اقبال ہے, یا یہ بھی اقبال کا جو کہہ لیجیے مرید ہے وہ ہے جس کی سزا لگا رہا ہے. زمین کا سود گزارا سود, زمین کیپیٹل ہے, زمیندار گھر کا ڈھابا دے رہا ہے, یہ تو سود ہے. حرام ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک, حرام مطلق ہے امام مالک کے نزدیک, حرام مطلق ہے امام شافعی کے نزدیک. ہاں صرف اجازت دیتے ہیں مزارعت کی اگر باغ کے ضمن میں کھیت بھی ہے, باغ ہی کتابیں, لیکن یہ صرف امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں کا فتویٰ ہے, صاحبین قاضی ابو یوسف امام محمد جنہوں نے مزارعت کو حلال کرا دیا, ورنہ تین توپ کے ائمہ اسے حرام کر رہے ہیں. اصحاب رائے میں سب سے اونچے امام ابو حنیفہ, اصحاب روایت میں سب سے اونچے امام مالک, اور ان کے شاگرد رشید امام شافعی. اقبال کیا کہتا ہے, خدا عام ملت را سروری داد کہ تقدیوش بدست خیش بنوش. اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے, عزت دیتا ہے دنیا میں, جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھی. وہاں قومیں سروکار نظارہ, اس قوم سے تو اللہ کا سروکار ہی نہیں ہے کہ دہکانش برائے دیگراں کش, جس کا دہکان جو ہے دوسروں کے لیے کھڑا چلا رہا ہے, پسینہ اس کا گر رہا ہے, مٹی میں وہ مل رہا ہے, ایش جاگیردار کر رہا ہے, زمیندار کر رہا ہے. اس کے بچے کے لیے دوائی نہیں, ان کے بچوں کا علاج امریکہ میں ہوتا ہے, ان کے خون پسینے سے ان کے ایش اور ان کے ہر دو وقت کی روٹی بھی صحیح. سود بھاگ کی نظام کیا ہے, سود اور جوئے سے پاک, اور جس میں سود کی ذرا سی آلائش بھی ہو جائے وہ بھی حرام. حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ سود کی حرمت کا حکم بالکل آخری زمانے میں آیا, سن 9 ہجری میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر ہیں, اور ہم پوری تفصیل سے حضور سے نہیں سمجھ سکے کہ کن کن چیزوں میں سود شامل ہے. یہ حضور کا انتقال ہو گیا, لیکن اب اس کا جو نتیجہ نکالا حضرت عمر نے, فدور ربا وریبا, تو ربا کو بھی چھوڑ دو, اور جس معاملے میں ربا کا شک پڑ جائے اسے بھی چھوڑ دو. اور ہم نے نہ معلوم کس کس چیز سے سود کو حلال کیا. ڈیفرڈ پیمنٹ, بیع معجل, قیمت زیادہ لے سکتے ہیں, قسطوں کے اوپر پیسے دے دو, 5 لاکھ کی گاڑی 10 لاکھ میں پڑ جائے گی, بجائے بینک سے آپ نے پیسے لیے 5 لاکھ اور اسے سود دے دیا 5 لاکھ, آپ نے پرچیز کو دے دیا, لے لو بھائی, بات کیا سیم سود. بہرحال کیونکہ وقت بہت ہی تنگ ہو گیا ہے, ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے اسلام کے نظام سیاسی و معاشی و معاشرتی کو 4 شعروں کے اندر سمو دیا. ابلیس کا جو اس میں کلوزنگ ایڈریس ہے اپنی مجلس شورا کے اجلاس پر آخری کتاب, انہوں نے کہا مجھے نہ کمیونسٹوں سے کوئی ڈر ہے نہ کوئی جمہوریت والوں سے کوئی ڈر ہے, یہ سب میرے چیلے کانٹے ہیں کام کر رہے ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے جو ظالم گزو. لیکن مجھے اطمینان کس بات سے ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. ابلیس کو اطمینان ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. آج مسلمان بھی یہودی بنا ہوا ہے, سرمایہ دولت. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستی. یہ جو حرم کے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا پھرتے ہیں ان کے آستانوں یا ان آستینوں میں یدے بیضا نہیں ہے, وہ حضرت موسیٰ والا ہاتھ جو چمک کر ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آتی, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے جو ظالم وضو. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آج سارا سر پیغمبر کہیں, یہ زمانے کا تقاضا ہے اور اس پر مجھے خوف ہے کہ محمد کا لایا ہوا نظام دنیا کے سامنے کہیں آ نہ جائے. اصل حاضر خاص ہے اقبال کا واحد کا سب ہزارہ مرغوش, یہ دور حاضر سے اقبال کا دور ہے, یہ ملک الشعرا بہار کا شعر ہے, یہ ایران کا ملک الشعرا, وہ اکیلا جو ہے لاکھوں پر بھاری ہے. واحد کا سب ہزارہ مرغوش, اس علامہ اقبال کی جو فکر تھی اللہ کے دین کو نافذ کرنا, پھر اس میں میری کتاب ہے وہ اس قرآن کے انقلابی فکر کی تجدید و تعبیر. ایک پمفلٹ ہے اقبال کی آخری خواہش, میں کہنا چاہتا تھا وقت ختم ہو گیا ہے, جس کو کوئی بھی نہیں جانتا. اقبال اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سن 35 اور 36 میں ایک نئی جماعت بنانا چاہتے تھے جس کی بنیاد بیت پر ہو, جو عمارت پر ہو صدارت پر نہیں, جو الیکشن میں حصہ نہ لے. مجھے خوشی یہ ہوئی کہ میں نے 1975 میں تنظیم اسلام کی بریاتی بھی باتیں پتہ, مجھے پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اپنے انتقال سے کچھ قبل وہ کتاب جو ہے وہ لکھی, ساری سرگزشت کیا خط و کتابت ہوئی, جو یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی فلاسفی ڈپارٹمنٹ تھے ان کے درمیان اور علامہ اقبال کے درمیان, ظفر الحسن کے درمیان اور علامہ اقبال کے درمیان, یہاں جو یونیورسٹی کے اندر رہے ہیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی افسار کے زمانے میں احمد احمد صاحب وہ تھے درمیان میں, اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی تھے کہ جو لے کر آ رہے تھے خط و کتابت, وہ راز افشا کر گئے. اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم اور برقرار رکھے اور اس کے تقاضوں کا عمل حق ادا کرنے کی توفیق مجھے آخری زندگی کے آخری سانس تک عطا کیے رکھے. آمین یا رب العالمین.
میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, ہوا کیسے سر سے وہ سر جدا, جہاں عشق